بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ابراہیم کی آیات 32 سے 34 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے اصغر برومند۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پھر آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے عوام کی بیداری اور دشمنوں کے منصوبوں کی ناکامی میں واقعات کی درست وضاحت کے اہم اور مؤثر کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دشمن ایران کی ترقی و پیش رفت سے ناراض ہے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے سیفر کی آڈیو لیکس کے معاملے پر سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف پاکستان کے چیئرمین عمران خان، اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور سابق سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری دے دی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تعلیمی مرکز میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 49 ہو گئی ہے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے عوام کی بیداری اور دشمنوں کے منصوبوں کی ناکامی میں واقعات کی درست وضاحت کے اہم اور مؤثر کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دشمن ایران کی ترقی و پیش رفت سے ناراض ہے۔ یہ بات صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اتوار کے روز کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صدر مملکت نے ملک کی ترقی میں حائل رکاوٹوں اور مسائل کو دور کرنے کی کوششوں کو دشمن کی سازشوں سے نمٹنے کا سب سے اہم طریقہ قرار دیا، اور کہا کہ دشمن ہمیشہ کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مسائل کے حل اور فرائض کے انجام دہی کے ذریعے دشمن کی کسی بھی سازش کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مختلف میدانوں بالخصوص اقتصادی میدان میں موجودہ حکومت کی کامیابیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آج دشمن ملک کی ترقی اور خوشحالی اور ایرانی قوم کے آرام و سکون میں خلل ڈالنے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لا رہا ہے، اور ہم اس مضمون مقصد کے حصول میں اضافی محنت اور کوششوں سے دشمن کو ناکام بنانے اور لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کرنے کے پابند ہیں۔ صدر رئیسی نے حالیہ فسادات میں عوام کی بیداری اور دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے میں واقعات کو صحیح طور پر بیان کرنے اور درست وضاحت کے اہم اور مؤثر کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دشمن اس لیے ناراض ہے کیونکہ ہم عوام کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے اور اصولوں سے پیچھے ہٹے بغیر ملک کو ترقی کی سمت گامزن کرنے میں کوشاں ہیں، اسی لیے دشمن ملک پر کاری ضرب لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ایران نے حالیہ فسادات میں دشمنوں اور سازش عناصر کی کوششوں کو ناکام بنانے پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عوام کی مخلصانہ خدمت اور ان کے مسائل سے نمٹنے کو ملک میں امید بڑھانے کے لیے ضروری قرار دیا، اور اس بات پر زور دیا کہ حکومت 24 گھنٹے کوششوں کے ذریعے دشمنوں کے مضمون مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی دشمنوں نے ایٹمی شعبے میں بے بنیاد الزامات کے بہانے سے ظالمانہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے جنوبی ایران کے شہر کرمان میں یونیورسٹی طبقے سے اپنے خطاب میں کہا کہ اس وقت علمی و صنعتی مراکز پر نظر ڈالنے سے اس بات کا مشاہدہ ہوگا کہ ایران کے لا تعداد باصلاحیت شہری ان مراکز میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، اور اس وقت زیر زمین ذخائر نہیں بلکہ علم و صنعت کی طاقت کا ہی بول بالا ہے، اور اسی بنا پر دشمنوں سے ایران برداشت نہیں ہو پا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علم و صنعت کی بنیاد ایران کی تیز رفتار ترقی کا عمل جاری ہے، اور علمی و صنعتی اور تحقیقاتی مراکز کی شرکت سے ایران کے توسیع جوہری پروگرام کے نتائج سامنے آئیں گے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے سائفر کی آڈیو لیکس کے معاملے پر سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف پاکستان کے چیئرمین عمران خان، اسد عمیر، شاہ محمود قریشی اور سابق سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری دے دی۔ پاکستانی کابینہ نے ڈپلومیٹک سائفر سے متعلق آڈیو لیک پر ایف آئی اے کے ذریعے تحقیقات اور قانونی کارروائی کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے 30 ستمبر کو عمران خان کی سائفر سے متعلق آڈیو لیک پر کابینہ کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کابینہ کمیٹی نے 1 اکتوبر کو منعقدہ اجلاس میں قانونی کارروائی کی سفارش کی۔ کابینہ کمیٹی کی سفارشات کو سمری کی شکل میں کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کیا گیا، جس کے بعد وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے کابینہ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی۔ کابینہ کمیٹی نے اپنی سفارشات میں کہا کہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے جس کے قومی مفادات پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے، قانونی کارروائی لازم ہے، ایف آئی اے سینئر حکام پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے۔ سفارشات میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے انٹیلیجنس اداروں سے بھی افسران اور اہلکاروں کو ٹیم میں شامل کر سکتی ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم جرم کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ یاد رہے کہ ڈپلومیٹک سائفر سے متعلق عمران خان کی پہلی آڈیو 28 ستمبر اور دوسری آڈیو 30 ستمبر کو منظر عام پر آئی۔ آڈیو لکس میں عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر سائفر تبدیل کرنے کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 اکتوبر تک خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان کو حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ تعطیل کے باوجود کھولی گئی اور جسٹس محسن اختر کیانی نے سماعت کی۔ عدالت نے عمران خان کو 10,000 روپے کے مچلکے پر انہیں 7 اکتوبر تک گرفتار نہ کیے جانے کا حکم صادر کیا۔ یاد رہے کہ خاتون جج کو دھمکی دینے کے مقدمے میں پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کی گرفتاری کا وارنٹ سنیچر کو جاری کیا گیا تھا۔ ایسی حالت میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے قبل اس کیس میں ان کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کو ختم کر دیا تھا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تعلیمی مرکز میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 49 ہو گئی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے مقامی ذرائع نے اتوار کو روز کابل میں تعلیمی مرکز میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں شہید ہونے والوں کی نئی تعداد کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 49 ہو گئی، جبکہ 97 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 43 لڑکیاں اور 2 لڑکے شامل ہیں، جبکہ 4 افراد کا تشخص ابھی واضح نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق شہدا کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ابھی تو کسی بھی گروہ نے اس دہشت گردانہ بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ افغانستان میں گزشتہ مہینوں دوران مختلف علاقوں خاص طور پر کابل میں دہشت گردانہ حملوں میں تیزی آئی ہے، اور طالبان انتظامیہ سیکورٹی برقرار کرنے کے اپنے تمام دعووں کے باوجود اس طرح کے حملوں کو نہیں روک سکی ہے۔ کابل میں بیشتر دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی، جبکہ طالبان اس گروہ کو افغانستان کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے۔ اسرائیل کے چیف آف آرمی اسٹاف اویو کوخافی نے اسرائیلی فوج کو فلسطینی مجاہدین کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی حملے کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیلی مجرمانہ کارروائی مغربی کنارے کے علاقے میں کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کہنا ہے کہ جنرل کوخافی نے جنین کیمپ پر اسرائیلی فوج کے حالیہ حملے کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس میں بتایا کہ اسرائیلی فوجوں کو مخصوص حالات میں فضا سے مغربی کنارے کے علاقے میں ٹارگٹ کلنگ کی اجازت ہے۔ خونخوار اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بقول ان کے جب تخریب کاروں تک پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو ان کے ٹارگٹ کلنگ کے لیے فضائی حملے کیے جائیں۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ کی جانب سے منظور شدہ آپریشن ڈرون کے ذریعے کیے جانے کا امکان ہے۔ دراصل حالیہ دنوں میں فلسطینی گروہوں کی جانب سے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف جوابی کارروائی کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے ویسٹ بینک کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فلسطینیوں اور اسرائیل پر زور دیا کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور امن کی بحالی کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے دونوں فریقوں کو فائدہ ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ دونوں فریق کی مدد کے لیے تیار ہے، تاہم سب سے اہم آپشن فلسطینیوں اور اسرائیل کے لیے امن کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ اس سال مغربی کنارے میں 100 سے زائد اور غزہ پٹی میں 30 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہوئے، جبکہ 20 سے زائد اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ روس کے خودکش ڈرون طیاروں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے آبائی شہر پر حملہ کیا۔ روسی فوج نے یوکرین کے صدر کے آبائی شہر پر خودکش ڈرون طیاروں سے حملہ کر کے یوکرینی فورسز کو بہت زیادہ جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کے مطابق روسی فوج نے اتوار کو یوکرین کے صدر کے آبائی شہر پر خودکش ڈرون طیاروں سے حملہ کیا۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جنوبی یوکرین کے علاقے ڈینی پرو پیٹروفس کے گورنر ولنٹین ریزنیچکو نے بتایا کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے آبائی شہر کرویریا پر روسی خودکش ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ روسی ڈرون حملے سے لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ دراصل یوکرین کے حکام نے اتوار کو کہا کہ روس نے زاپوریزا شہر کو بھی نشانہ بنایا۔ یوکرین کی فوج نے اتوار کو اعلان کیا کہ اس نے جنوبی یوکرین میں روسی گولہ بارود کے ڈپو پر حملہ کیا، جس میں کمانڈ پوسٹوں، گولہ بارود کے ڈپو اور 2 S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ اور ایران کے قومی کشتی ٹیم 5 تمغے جیت کر ترکی میں ہونے والے 2022 کے عالمی روایتی کشتی کے مقابلوں کی چیمپئن بن گئی۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق ایران کی قومی کشتی ٹیم کے نمائندوں نے ترکی کے روایتی کشتی کے عالمی مقابلوں کے پہلے دن چاندی کے 2 قیمتی تمغے جیتے، جبکہ مقابلے کے دوسرے اور آخری دن یعنی کل اتوار کو ایران کی قومی کشتی ٹیم کے نمائندوں نے 3 وزنوں کی کیٹیگری میں اپنے حریفوں کو شکست دے کر تمغے اپنے نام کیے۔ دنیا کے روایتی ریسلنگ مقابلوں کے اختتام پر سب سے بڑے نامی مقابلوں میں برتر افراد آمنے سامنے ہوئے، جہاں ایرانی ہیوی ویٹ پہلوان امیر محمدی نے اپنے تمام حریفوں کو شکست دے کر دنیا کے بہترین پہلوان کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ ٹائٹل ریسلنگ کے میدان میں سب سے بے مثال اور تاریخی ٹائٹل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر۔ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سار اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین، گزشتہ ہفتے کئی اہم واقعات رونما ہوئے عالمی سطح پہ خطے کے عنوان سے اور خود اسلامی جمہوریہ ایران میں۔ ہر موضوع پہ یقیناً گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بعض موضوعات کو بعض وجوہات کی بنیاد پر ترجیح میں رکھا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے آج کے منظر اور پس منظر میں ایران میں ہونے والی دہشت گردی کے منظر اور پس منظر سے آگاہی کی کوشش کرنی ہے، اور تھوڑا سا پروگرام کا پیٹرن پہلے سے جدا ہوگا۔ آج ہمارے ایک معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے، اور ہم ایک ڈسکشن کریں گے کہ ایران میں جو حالیہ دہشت گردی ہے، اس کے کیا عوامل ہیں، اس کا کیا منظر ہے، اس کا کیا پس منظر ہے۔ تو پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائی میں عرض کیا کہ اسلامی جمہوری ایران میں دہشت گردی، پروگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھی اور عالمی امور، بالخصوص اسلامی جمہوری ایران کے امور پر بڑی گہری نظر رکھنے والے جناب سید نوید حیدر تقوی صاحب. تقوی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے اپنے موضوع کا انتخاب بھی اسلامی جمہوری ایران میں دہشت گردی، دیکھیں دہشت گردی کی آپ بیسیوں تعریفیں کی گئی ہیں، ایسی ایسی ڈیفینیشنز ہیں کہ اگر ہم اکیڈمک بنیادوں پہ یا پولیٹیکل سائنس کے اندر آپ جائیں تو کہیں پہ اقتصادی دہشت گردی نظر آتی ہے، کہیں پہ سیاسی دہشت گردی ہے، کہیں پہ فوجی دہشت گردی ہے، کہیں پہ مذہبی دہشت گردی ہے. بہت بڑی تعداد ہم کہہ سکتے ہیں دہشت گردی کے. اسلامی جمہوری ایران کے عنوان سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو ماضی میں تقریباً ہر موضوع پہ اس انقلاب، اس اسلامی نظام یا اس حکومت کو ناکام بنانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے دہشت گردی کے مختلف عوامل یا مختلف جو ہم ڈیفینیشنز کہتے ہیں اس کے اندر یہ سلسلہ رہا ہے. ابھی حالیہ جو بلوے ہیں، جو حالیہ شر پسند عناصر، بلکہ مٹھی بھر شر پسند عناصر ہیں جو مختلف شہروں میں وقتاً فوقتاً نکلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور پھر توڑ پھوڑ کر کے یا بعض دفعہ جلاؤ گراؤ کر کے پھر غائب ہو جاتے ہیں، تو آپ اس دہشت گردی کو کیا نام دیں گے کہ جو اس وقت اسلامی جمہوری ایران میں جو ہے وہ جاری ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے اس کی تعریف جو ہے وہ مختصراً بیان فرمائی. یہ دہشت گردی، اس کی اگر مثلاً لڑیاں ڈھونڈی جائیں اور اس کو جو ہے وہ تلاش کیا جائے تو ایران کا تو یہ برملا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ جو دہشت گردی کا شکار کوئی ملک ہوا ہے تو اسلامی جمہوری ایران ہے. اور سب سے پہلے جو مثلاً دہشت گردوں کے حربے اس دور میں ہم بڑھ چڑھ کر دیکھ رہے ہیں، آج سے 40 سال پہلے ایران میں، اسلامی جمہوری ایران میں اس کا مشاہدہ کیا گیا اور عظیم ہستیاں جو ہیں وہ ہمارے درمیان نہیں رہیں اور ایران کو ابتدائی میں دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا. در حقیقت دیکھا جائے تو اسلامی جمہوری ایران نے میں جب یہ انقلاب 1979 میں وقوع پذیر ہوا، اور یہ انقلاب کاملاً ایک عوامی انقلاب تھا، ایک ایسا انقلاب تھا کہ جس کی جڑیں جو ہیں وہ عوام کے اندر تھیں، اور حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جمہوری نظام کے قیام میں عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور عوام نے تخت شاہی کو ٹھکرا دیا اور معدوم شاہ کو یہاں سے فرار ہونا پڑا، اور اسلامی جمہوری ایران امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جو ہے وہ اس نے اپنی باگ ڈور جو ہے وہ سنبھالی. جہاں تک تعلق رہا یہ حالیہ جس دہشت گردی کا آپ نے ذکر کیا، یہ حالیہ بلووں کا یا فسادات کا ذکر کیا، ہم یہ گزشتہ 40 سال کے عرصے میں دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران میں وقتاً فوقتاً اسی سے ملتے جلتے واقعات جو ہے وہ خیابانوں پر، روڈوں پر، چوراہوں پر جو ہے وہ نظر آتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحب جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دشمنان انقلاب ہیں، جو انقلاب کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، وہ بھی ان 40 سال کے عرصوں میں انہوں نے مختلف ذرائع سے اس انقلاب کو، اس کی مشروعوں کو کنٹرول کرنے کی اور دبانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کسی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے.
آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مختلف انداز سے یہ دہشت گردی رہی، اور آپ نے شروع میں جہاں پہ سامراجی طاقتوں نے اس انقلاب کے راستے کو روکنے کی کوشش کی، وہاں پہ داخلی طور پہ، اندرونی طور پہ جس دہشت گردی کی طرف آپ نے اشارہ کیا یا آپ کی اس گفتگو میں، کہ ایران سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار رہا.
جی بالکل.
یعنی جس ملک میں 17,000 افراد، اور جس میں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، پارلیمنٹ کے اراکین، وزراء، علماء، اہم شخصیات، سائنٹسٹ،
بہت کریم شخصیات،
یعنی جسے کہتے ہیں کہ معاشرے کی جو لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ ممالک یا وہ ادارے کہ جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت گردی خلاف جنگ میں مصروف ہیں، آج انہی ممالک نے جن میں امریکہ سر فہرست ہے، انہی اسی ایم کے او کو یا اسی فرانس نے یا اسی یورپی ملک نے انہی قاتلوں کو انہی دہشت گردوں کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے. اور یہ جو جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو حالیہ بلوے ہیں آپ نے بھی اشارہ کیا, اس میں بھی وہ عناصر پوری طرح ملوث ہیں, یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا خفیہ بھی نہیں ہے, اعلانیہ باہر سے رہ کے وہ جس انداز سے انہوں نے پہلے بھی جو مختلف ادوار میں اس طرح کے مظاہرے ہوئے یا اس طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک دشمن سرگرمیاں تھیں, سب میں وہ انوالو رہے ہیں. تو یہ تو یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا اظہر منہ شمس ہے کہ یہ دہشت گرد کہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں, اب وہ اپنے آپ کو کیسے.
یہ بالکل آج ہی جو ہے وہ ایران کی وزارت انٹیلیجنس جو ہے اس نے ایک بیانیہ جاری کیا ہے, اور اس بیانیے میں انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ یہ بتایا ہے کہ کتنے مثلاً گروہ کے افراد جو ہے وہ گرفتار کیے جا چکے ہیں, حتیٰ کہ جن ممالک کا اس میں جو نام لیا جا رہا ہے جن کے مثلاً افراد اس میں, جرمنی بھی ہے, پولینڈ بھی ہے, اٹلی بھی ہے, فرانس بھی ہے, ہالینڈ بھی ہے, اور سویڈن وغیرہ سے مثلاً کے ملکوں کے شہری جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں باقاعدہ اس مثلاً
موجودہ بلبوں میں. نہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
اس میں جو ہے وہ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ ان ہنگاموں اور بلبوں میں معدوم پہلوی جو ہے حکومت کی باقیات اور شاہی نظام کے حامی 92 افراد جو ہے
اس میں گرفتار ہوئے. یہ تو وہ ہیں کہ جو گرفتار ہوئے ہیں.
یعنی کہنے کا مقصد جیسے آپ کی میں گفتگو کی تائید اس حوالے سے بھی کروں گا کہ یہ جو کچھ بھی ایران میں حالیہ چند دنوں کے اندر ہوا ہے اس کی پوری ایک پلاننگ کی جاتی ہے, اور اس پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہے وہ زر خرید لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ خریدا جاتا ہے جن پر کام کیا جاتا ہے.
اچھا اس کو ہم اگر یہ کریں تھوڑا سا تقسیم کر کے اپنے ناظرین, کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم منظر اور پس منظر دونوں بتانے کی کوشش, ایک تقسیم کرتے ہیں. اس دہشت گردی میں کچھ اندرونی عناصر ہیں, کچھ بیرونی عناصر ہیں. اندرونی عناصر میں ایک گروہ کا تو ہم نے حوالہ دے دیا کہ یہ ایم کیو وہ ہے کہ جو انقلاب کی کامیابی سے لے کے ابھی تک, یعنی اس کا موٹو ہی یہی ہے, اس کا مشن ہی یہی ہے کہ اس انقلاب کو ناکام بنانا ہے, اور اس کے لیے راستہ جو اپنانا ہے وہ دہشت گردی کا ہے. یعنی اس میں انہوں نے کبھی بھی سیاسی موومنٹ میں, البتہ سیاسی موومنٹ کر بھی نہیں سکتے, عوام تو ان کے ساتھ ہے نہیں ہے, اور اس ایک دکا جسے کہتے ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے بیٹھ کے کرتے ہیں. ناظرین وقت آج تو بہت ہی کم محسوس ہوا, ویسے بھی ہمارا پروگرام بڑے جلدی ختم ہو جاتا ہے, آج تو مجھے محسوس ہوا جیسے ابھی ہم نے شروع کیا تھا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اور یقیناً اگلے ہفتے ہم نئے پروگرام کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور ناظرین آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیر سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو, قائم تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین اب پیش خدمت ہے اس مرحلے میں پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین والدین کی اولاد سے محبت ایک فطری چیز ہے. صرف دل سے محبت کرنا محبت کرنے والے کے لیے تو مفید ہو سکتی ہے مگر اس کے لیے نہیں جس سے محبت کی جا رہی ہے. اظہار محبت ایک ایسا نسخہ ہے جس کی تاکید اور سفارش معصومین علیہ السلام نے متعدد مقامات پر کی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے بھائی کو دوست رکھتے ہو اس سے محبت کرتے ہو تو اس کا اظہار بھی کرو اس لیے کہ یہ اظہار تمہاری محبت اور دوستی کے لیے بہتر ہے. ایک شخص نے فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا اپنی اس محبت کا اس سے اظہار کرو اس لیے کہ ایسا کرنے سے تمہارے تعلقات میں مزید استحکام پیدا ہوگا. لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ مختلف طریقوں سے اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کریں. محبت کا صرف دل میں ہونا ہی کافی نہیں ہے. عقل مند والدین وہ ہیں جو نہایت سلیقے سے اپنی محبت کو اپنے بچوں تک پہنچائیں انہیں اپنی محبت کا احساس دلائیں. جب بچے یہ محسوس کریں گے کہ ان کے والدین ان سے محبت کرتے ہیں ان کی بھلائی چاہتے ہیں ان کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں اور ان کی ترقی و کامیابی کے لیے کوشاں ہیں ان کے خیر اور اچھی تربیت کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں تو وہ بھی اپنے والدین سے محبت کرنے لگیں گے ان کی باتوں کو قبول کر کے ان پر عمل بھی کریں گے. تربیت کی راہ میں محبت کی روش اس وقت مفید و مؤثر ہو سکتی ہے جب حد اعتدال سے خارج نہ ہو اور افراط و تفریط تک نہ پہنچے. جبکہ عدم توجہ اور محبت کی کمی بچوں کو غلط راہ پر ڈال دیتی ہے. ایسی محبت جو بچوں کے رشد و ارتقاء کا سبب بن سکتی ہے وہ محبت ہے جس میں اعتدال اور واقعیت پائی جاتی ہو. جو تکلف اور تسنوں سے آری اور ان کے سن اور حالات سے مناسبت رکھتی ہو۔ بچوں کی ذہنی اور روحانی تربیت میں محبت کا کردار غذا کی طرح ہے۔ جس طرح سے غذا کی کمی و زیادتی اس کے جسم کے اوپر مثبت و منفی اثرات ڈال سکتی ہے، اسی طرح سے محبت و توجہ کی کمی و زیادتی اس کے دل و دماغ پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ جس طرح سے ماضی میں بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کے بہت سے غلط اصول و ضوابط، مثلاً ان سے تحقیر آمیز سلوک کرنا، انہیں سخت کاموں کے لیے ہدایت دینا، برا بھلا کہنا، گالی دینا، خلاصہ یہ کہ ان کی شخصیت کو درک نہ کرنا وغیرہ پر عمل کیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ تندخوئی اور اضطراب، بدبینی، کینہ توزی اور برائیوں کے ارتکاب کی شکل میں سامنے آیا کرتا تھا۔ عصر حاضر میں علوم کی ترقی اور علم النفس وغیرہ کی تحقیقات کے منظر عام پر آنے سے، جس کے تحت بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کی روش میں یہ صحیح کی جاتی ہے کہ ان سے محبت آمیز سلوک ہو، مگر والدین کے افراد اور بے جا لاڈو پیار سے اس طرح کی دوسری نازیبہ باتیں بچوں میں جنم لینے لگتی ہیں، جو ان کی غلط تربیتی روش کا نتیجہ ہیں اور جس کے نتیجے میں خود سے راضی، کمزور اور جلدی ناراض ہو جانے والے بچے وجود میں آ جاتے ہیں، جو زندگی میں پیش آنے والی ہلکی سی سختی اور تنگی میں مایوسی، کینہ توزی، ذہنی و روانی امراض، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور تعلیمی و تربیتی و معاشرتی زندگی میں شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو دل کی گہرائیوں سے چاہیں، مگر کھلی آنکھوں کے ساتھ ان کی برائیوں پر بھی نظر رکھیں اور نہایت ہوشیاری سے ان کی اصلاح کریں۔ بے شک جنسی خواہشات اور شہوات فطری ہیں، محبت و عشق فطری ہے، مگر اس کے مقابلے میں ہمارا رد عمل اور عقل مندی سے کام لینا بھی ضروری ہے۔ بچوں کی جائز و ناجائز باتوں پر بغیر قید و شرط کے ہاں کہنا صحیح نہیں ہے۔ ڈانٹ پھٹکار کے بجائے پیار کرنے سے نہ صرف یہ کہ نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا، بلکہ ان کی شخصیت پر ایسا منفی اثر ڈالے گا جس کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں سے مہر و محبت میں عدالت و مساوات کا خیال رکھیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں سے محبت میں کسی طرح کی تبعیض اور فرق کے قائل نہ ہوں، اس لیے کہ یہ کام نہ چاہتے ہوئے بھی سبب بنے گا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے احترام کے قائل نہیں رہیں گے اور بچے گھر کے ماحول سے دوچار ہو جائیں گے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید قمر رضا رضوی صاحب میر پوری، مقیم مفتی گنج لکھنؤ یوپی ہندوستان سے تحریر کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام بہت عمدہ ہوتے ہیں، خصوصاً پروگرام صبح امید ایک نہایت ہی خوبصورت اور معلومات سے بھرپور پروگرام ہوتا ہے، جس میں علوم آل محمد علیہ السلام حدیث و آیات کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر عمر کے افراد، خصوصاً نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام نہایت ہی مفید ہے۔ خدا تمام اراکین ریڈیو اور سامعین کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے۔ برادرم حسین اختر رضوی پروگرام کو نہایت ہی خوبصورتی سے تحریر کرتے ہیں اور بہترین ادائیگی سے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے تمام افراد اس پروگرام کو پابندی سے سنتے ہیں۔ ریڈیو تہران کا بہت بہت شکریہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ خدایا یہ سال تمام ایرانی بھائیوں اور عالم اسلام کو بہت ہی مبارک و مسعود قرار دے، آمین۔ جی ہاں سامعین، محترم جناب سید قمر رضا رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
بزرگ محدث عارف عامل آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک سال بہت شدید قحط پڑا۔ ایک دن ایک مشہور واعظ و خطیب ممبر پر گیا اور واضح و نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص صدقہ دینا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں 70 شیطان چپک جاتے ہیں تاکہ وہ صدقہ نہ دے سکے۔ جب ایک مومن نے یہ باتیں سنی تو اپنے دوستوں سے کہا، صدقے کے بارے میں ہم نے تو اب تک ایسی باتیں نہیں سنی ہیں، شیطان ایسا کیوں کرے گا؟ میرے گھر پر گیہوں کا ذخیرہ ہے، میں ابھی گھر جا کر اسے لاتا ہوں اور مسجد کے باہر غریب و نادار کے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ وہ اسی خیال و نیت سے مسجد سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور گھر پہنچ گیا۔ جب اس کی بیوی کو اس کے ارادے و نیت کی خبر ہوئی تو وہ شور و ہنگامہ کرنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے سخت و شدید قحط کے زمانے میں اپنے بیوی بچوں کا تمہیں خیال نہیں ہے، ممکن ہے یہ قحط بہت دنوں تک جاری رہے اور ہم لوگ بھوکے مر جائیں۔ المختصر یہ کہ اس نے اپنے شوہر پر اتنی لعنت و ملامت کی اور اسے وسوسے میں مبتلا کر دیا کہ وہ بیچارہ مومن شخص خالی ہاتھ مسجد پلٹایا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، دیکھا تم نے، تمہارے ہاتھوں میں 70 شیطان چپک گئے اور تمہیں اجازت نہ دی کہ تم صدقہ و خیرات کرتے۔ اس مرد مومن نے کہا، میں نے شیطان کو تو نہیں دیکھا بلکہ شیطانوں کی ماں کو ضرور دیکھ لیا ہے جس نے مجھے اس عمل خیر انجام دینے سے روک دیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ ہم امید ہے کہ ہمارے اب تک کے تمام پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی منجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ آپ اس پر رجوع کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین لیجئے سماعت فرمائیے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 مہر 6 ربیع الاول اور 3 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ ربیع الاول سن 663 ہجری قمری کو مشہور ایرانی ریاضی داں اور سائنسداں ابہری سمرقندی نے وفات پائی۔ ابہری نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں ہدایت الحکمت کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ابہری سمرقندی نے فلکیات اور علم نجوم پر 3 رسالے بھی تحریر کیے ہیں۔ 3 اکتوبر سن 1866 عیسوی کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں اٹلی اور آسٹریا کے درمیان ویانا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے آسٹریا نے ویلنسی صوبہ اٹلی کو دے دیا۔ ویانا معاہدے کا اہم نتیجہ یہ تھا کہ اٹلی کے امور میں آسٹریا کی مداخلت پر روک لگ گئی اور اٹلی کے اتحاد کی راہ ہموار ہو گئی۔ تین اکتوبر سن 1906 عیسوی کو ایس او ایس سگنل منظور ہوا۔ جب کوئی بحری جہاز خطرے میں ہوتا ہے یا ڈوبنے لگتا ہے تو وہ اس سے قبل ایس او ایس کا سگنل دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جان بچاؤ۔ خطرے کا یہ مشہور سگنل 3 اکتوبر 1906 کو برلن ریڈیو کانفرنس میں برٹش مارکونی سوسائٹی اور جرمن ٹیلی فنکن آرگنائزیشن نے منظور کیا، اور 1 جولائی 1908 کو یہ حروف خطرے کے سگنل کے طور پر نافذ العمل ہوئے تھے۔ یہ سگنل پہلی مرتبہ 10 جون 1909 کو ایک ڈوبتے ہوئے جہاز ایس ایس سلاوونیا نے استعمال کیا، جس کی مدد کے لیے 2 اسٹیمر پہنچ گئے اور اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ ایس او ایس کے حروف کسی کا بھی مخفف نہیں ہیں، بلکہ یہ محض ایک کوڈ سگنل ہے، اور اسے صرف اس لیے منظور کیا گیا ہے کہ اس سگنل کی ترسیل اور وصول یابی بہت آسان ہے۔ تین اکتوبر سن 1932 عیسوی کو عراق نے برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا۔ عراق قدیم تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ سن 539 قبل مسیح میں ایران نے عراق سرزمین پر قبضہ کیا، اور سن 642 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھوں اس سرزمین کے فتح ہونے تک عراق ایرانی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ 10ویں صدی عیسوی کے وسط سے عراق کئی بار ایرانی حکومتوں کے زیر کنٹرول رہا۔ عثمانی حکومت نے 1535 عیسوی میں عراق پر قبضہ کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانی حکومت کی شکست اور اس کے علاقوں کی تقسیم کے بعد 1920 عیسوی میں عراق برطانوی استعمار کے زیر تسلط چلا گیا، جس کی عراقی علماء اور عوام نے سخت مخالفت کی۔ آخر کار 1932 میں برطانیہ عراق کو آزادی دینے پر مجبور ہو گیا، اور وہاں شاہی حکومت قائم ہوئی۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد عراق بہت سے نشیب و فراز سے گزرا ہے۔ وہاں بہت سی بغاوتیں ہوئیں، اور عراق کی سابق باسی حکومت نے اپنے ہمسایہ ممالک یعنی ایران اور کویت کے خلاف تباہ کن جنگیں شروع کیں۔ 2003 عیسوی میں عراق پر امریکی حملہ اور قبضہ بھی اس کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ عراق کا رقبہ 438,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور ایران، ترکی، شام، اردن، کویت اور سعودی عرب سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ تین اکتوبر سن 1990 عیسوی کو مشرقی اور مغربی جرمنی نے باضابطہ طور پر دوبارہ اپنے اتحاد کا اعلان کیا۔ دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کی شکست کے بعد جرمنی کے مشرقی علاقوں پر سوویت یونین اور مغربی علاقوں پر مغربی ممالک نے قبضہ کر لیا۔ 1949 میں مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی نے علیحدہ علیحدہ ملک ہونے کا اعلان کیا، اور وہاں 2 الگ سیاسی نظام رائج ہوئے۔ 1961 عیسوی میں سوویت یونین نے عوام کے مشرقی برلن سے مغربی برلن فرار کو روکنے کے لیے دیوار برلن تعمیر کی۔ یہ دیوار دونوں ملکوں کی علیحدگی اور جرمنی کی تقسیم کی علامت بن گئی۔ 1980 کے عشرے کے اواخر میں مشرقی بلاک کے خاتمے سے جرمنی کے اتحاد کا راستہ ہموار ہو گیا۔ آخر کار 1989 میں دیوار برلن گرا دی گئی اور ایک سال سے بھی کم عرصے میں جرمنی کے دونوں حصوں کا اتحاد ہو گیا۔ جرمنی کا رقبہ 357,000 مربع کلومیٹر ہے اور وسطی یورپ میں واقع ہے۔ گیارہ مہر سن 1357 ہجری شمسی کو عراق میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگائے جانے کے بعد آپ نے کویت جانے کے لیے عراق سے کوچ کیا، لیکن حکومت کویت نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو کویت میں قیام کرنے، حتیٰ وہاں سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ کویت کے اس اقدام کی وجہ سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرانس چلے گئے۔ عراقی حکومت کے اس اقدام سے ایران کی مسلمان اور انقلابی قوم میں، جو ان دنوں شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد کے نازک ترین دور سے گزر رہی تھی، غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بہرحال ملت ایران نے اپنی حق پسندانہ جد و جہد کو ثابت قدمی سے جاری رکھا اور آخر کار 22 بہمن سن 1357 ہجری شمسی مطابق 11 فروری سن 1979 کو مکمل کامیابی حاصل کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے آپ سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا متواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی. اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے. زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز, اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگو ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں, اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے. بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار سلسلے وار اور بار بار استوار, اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو. اے معبود, میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی, درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے, اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد اوسط بے تابی اور آخر تکلیف دے ہو. اے اللہ, وہ نظریں جو میں نے کیں, وہ تمام وعدے جو میں نے کیے اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی, ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے, کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو. Thank you.